الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج هي آيات باقی تلاوت ہے منسوخ الحکم جس کی وفات ہو جائے یا یتوفون سے مراد لینے کا مرنے کے قریب ہو گئے اس لیے کہ مر جانے کے بعد کہاں وصیت کرے گا وہ مرنے سے پہلے مرنے کے قریب ہوگا تبھی وصیت کرے گا اس کو بلاغت کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں کسی چیز کو وہ نام دے دینا جو چیز آئندہ اس کو پیش آنے والی ہے جیسے میں آپ کو کہہ دوں مولوی صاحب نیند مت نکالو سبق آئندہ آپ مولانا صاحب بننے ہی والے ہیں تمہاری اول کے اعتبار سے کہہ دیا گیا جو مرنے کے قریب ہو اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ کے جا رہے ہو تو وصیتن وصیتن دونوں طرح کی قرات ہیں تو ان مرنے کے قریب لوگوں پر ضروری ہے وصیت کرنا علیہم یعنی مرنے کے قریب والوں پر ضروری ہے وصیت کرنا بیویوں کے واسطے کائی کی کہ بھائی ان کو تم سامان دینا متاع جس کے ذریعے سے وہ بیویاں فائدہ اٹھا سکے ان کا خرچہ ان کے کپڑے ایک سال تک من موت ہی یعنی جس دن شوہر مر گیا اس دن سے لے کر ایک سال تک بیوی کو خرچہ پانی مکان سب دینے کا والواجب علیہن تربص اور مرحوم کی بیویوں پر ضروری ہے ایک سال تک مرحوم کے گھر میں رہنا یہ مسئلہ صراحتاً ثابت نہیں ہے کنایتاً ثابت ہے کہ اس زمانے کے اندر مرحوم کی بیویوں کو ایک سال تک انتظار کرنا پڑتا تھا اور مرحوم کے مکان میں رہنے کا خرچہ پانی کی ذمہ داری بھی مرحوم کے مال میں سے یہ پرانا قانون ہو گیا غیر اخراج اس حال میں کہ ان عورتوں کو گھروں سے نکالا نہیں جائے گا یعنی مرحوم کے اولیاء رشتہ دار اس کی بیوی کو ایک سال تک گھر سے نہیں نکالیں گے اور وہ خود بھی گھروں سے نکل کے چلی نہیں جائے گی وہیں رہے گی فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ لیکن اگر وہ عورتیں بیویاں خود نکل کے چلی گئیں تو مرحوم کے رشتہ داروں کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوگا کوئی بار نہیں ہوگا وہ خود چلی گئی تو اپنے باندھنے کی تھوڑی اس کو گئی تو جا رہے اس طریقے سے ہوگا گویا خلاصہ کیا نکلا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق اس عورت کے لیے دو بات کا اختیار یا تو شوہر کے گھر میں رہے خرچہ پانی لیتی رہے دوسرا اختیار یہ کہ گھر سے نکل کے چلی جائے خرچہ پانی بند ہو جائے امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا مطلب نکالا جس گھر کے اندر وفات کے وقت میاں بیوی کا قیام تھا اسی گھر کے اندر وفات کے بعد بھی رکے رہنا لازم اور ضروری ہوگا آج بھی یہی مسئلہ ہے کہ تفریق کے وقت طلاق کے وقت موت کے وقت میاں بیوی جس گھر میں رہتے تھے وہی عدت گزارنے کی ہوا امام صاحب کیا فرماتے ہیں طلاق اور عدت یہ کوئی اختیاری چیز نہیں ہے، موت کی عدت ہو یا طلاق کی عدت ہو، اس میں عدت کوئی عورت کی اپنی اختیاری چیز نہیں ہے کہ جب چاہے نکل جاوے نہ جب چاہے رہوے، نہیں، شریعت کے قانون کی پابندی کرنی پڑے گی۔ فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف، عورت نکل کے چلی گئی تو اب وہ عورت اپنی ذات کے بارے میں شرعی طریقے سے جو کرنا ہو کرے، یعنی عدت پوری ہونے کے بعد اگر وہ زینت اختیار کرنا چاہے تاکہ دوسرے لوگ راغب ہو کے نکاح کر لے رہے، سوگ منانا چھوڑ دے رہے، بھائی شوہر مرنا پرانا ہو گئے آپ سوگ مت مناؤ، اور اس کا خرچہ منقطع ہو جائے گا مرحوم شوہر کے مال میں سے، واللہ عزیز حکیم، اللہ تو بڑے زبردست ہے اپنی حکومت میں اور اپنے ہر کام کو حکمت سے کرتے ہیں۔ یہ جو آیت میں وصیت کا ذکر کیا گیا وہ آیت میراث کی وجہ سے منسوخ ہو گئی، اب بیوی کے لیے ربو اور سمن متعین ہو گیا، اور ایک سال تک جو شوہر کے گھر میں رہ کے انتظار کرنا ضروری تھا وہ متوفع عنہا کی عدت 4 مہینے 10 دن والا قانون آ گیا جو پہلے گزر گیا، اس کی وجہ سے منسوخ ہو گیا۔ المتاخرہ فی النزول، یعنی حکم مقدم ہے، نزول میں آیت مؤخر ہے، اور رہائش عورت کی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اب بھی ثابت ہے، وہ حکم منسوخ نہیں ہوا، عورت وہاں رہے گی۔ جی،
اور تم میں سے جو لوگ مرنے کے قریب ہو جائے اور اپنے پیچھے بیوی چھوڑے تو ان کو چاہیے کہ وہ
بیویاں ہیں نا، ازواج جمع ہیں،
بیویاں چھوڑے تو ان کو چاہیے کہ وصیت کر دے اپنی بیویوں کو، اور ایک قرآن میں رفا کے ساتھ آئے، یعنی ان مرنے والوں کو چاہیے کہ ان کی بیویوں کو وصیت کر دے اور ان کو کوئی کارآمد چیزیں دے دے جس کے ذریعے سے وہ فائدہ اٹھا لے، یعنی خرچہ اور کپڑا پورے سال تک ان کے مرنے کے وقت سے جن پر ان کا ٹھہرنا واجب ہوا ہے ان کو اپنے گھروں سے نکالے بغیر، تو اگر وہ بذات خود نکل جائے تو میت کے اولیاء تم پر کوئی حرج نہیں ہے، اس صورت میں کہ جبکہ وہ خود اپنے بارے میں شرعی دستور کے مطابق کرے، جیسے کہ زینت اختیار کرنا اور شوق کو ترک کر دینا اور نفقے کا قطع کر دینا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ملک میں زبردست ہے اور اپنی صنعت میں اپنی صنعت میں بردبار ہیں،
حکمت والے ہیں،
اور مذکورہ وصیت یہ منسوخ ہے آیت میراث کی وجہ سے، اور ایک سال تک ٹھہرنا یہ اربع اشہر معاشرہ کی والی آیت کی وجہ سے جو کہ نزول میں مؤخر ہیں،
ہاں، یعنی اتری بعد میں ہے لیکن جب مصائف مرتب ہوئے تو وہ پہلے آئی ترتیب میں۔ جی،
اور سکنا یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ثابت ہیں۔
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین، دیکھو بھائی، ایک مطلقہ کو نفقہ دینا لازمی، نکاح ہوا، مہر مقرر نہیں ہوئی، جمع اور خلوت سے پہلے طلاق ہو گئی، اس کو متاع دینا واجب، باقی تمام مطلقاؤں کو متاع دینا مستحب۔ مطلقاؤں کو وہ چیز دی جائے گی جس سے وہ فائدہ اٹھاوے، معروف یعنی دستور کے مطابق، بتلا دیا گیا تھا کہ ایک جوڑی کپڑا حناف نے مراد لیا ہے، ایک جوڑی کپڑا دے دینے کا، اب بظاہر آیتوں میں تکرار معلوم ہو رہا ہے لیکن تکرار نہیں ہے، معروف کا مطلب لیا یہاں سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جتنا دینا ممکن ہو شوہر کے لیے، حقن کو نسب فعل مقدر کی وجہ سے دیا گیا، یعنی تقوی والوں کے لیے یہ ضروری ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہو وہ متعا دیں گے، اور یہ حکم دو بار لائے تاکہ جمع کی ہوئی اور غیر جمع کی ہوئی دونوں کو حکم شامل ہو جائے، اس لیے بتلایا کہ یہ استحباب کو بتلا رہا ہے کہ باقی دوسری متعلقاؤں کو بھی متعا دو، مثلاً مہر دیا ہے، خلوت ہوئی ہے، آدھی مہر دے رہے خلوت سے پہلے طلاق کی وجہ سے، تو ابھی متعا کو ایک زائد چیز دے دے گی، یہ استحباب کو بتلانا ہے، اس لیے کہ پہلے والی جو آیت گزر گئی وللمطلقات متاع بالمعروف والی، وہ غیر مدخول بیاہ کے لیے تھی، اور یہ آیت ہے مدخول بیاہ کے لیے، وہاں وجوب کا بیان تھا، یہاں استحباب کا بیان ہے، اس لیے یہ بے فائدہ تکرار نہیں ہوگی۔ ایک مفسر نے یہاں تفسیر کیا کی کہ متاعن سے مراد لیا عدت کے خرچے کو، تو پھر آیت میں کوئی تکرار ہی نہیں رہے گی، متعلقاؤں کو متاع دو یعنی عدت کا خرچہ دو دستور کے مطابق، یہ تقوی والوں کے لیے لازمی چیز ہے، یہ اگر تفسیر کی جاوے تو تکرار کا کوئی امکان باقی نہیں رہے گا۔ چلو،
اور متعلقاؤں کو کچھ سامان دے دو سبھی دستور کے مطابق بقدر گنجائش، یہ حق ہے تقوی والوں پر، اور اس حکم
اللہ سے ڈرنے والوں پر،
یہ حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والوں پر، اور اس حکم کو مقرر ہے تاکہ یہ موضوعہ کو بھی عام ہو جاوے، موضوعہ کو بھی شامل ہو جاوے، کیونکہ سابقہ آیت،
جبکہ پچھلی والی آیت غیر موضوعہ کے بارے میں، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح یعنی ابھی احکام بدلائے طلاق عدت نفقے سکنے کسوے کے، اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسرے احکام بھی تمہارے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور کرو، سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ جی،
اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھو اور غور و فکر کرو۔
الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حضر الموت، احکام اب قصہ آیا، اور قصہ نہیں ہے، احکام کا معید واقعہ ہے، اس لیے کہ احکام جو ہے نا دو طرح کی عبادت کامل ترین ہوتی ہے اور نفع زیادہ دینے والی ہوتی ہے، اکمل اور انفع عبادت دو طرح کی، بلکہ یوں کہو کہ اکمل انفع اور اقوا، کامل بھی نفع بخش بھی اور مضبوط بھی، دو طرح کی عبادت۔ نمبر ایک بذل نفس جان لگا دینا، اور نمبر دو بذل مال لگا دینا، اور یہ متعلقاؤں کو نفقہ دینا سکوا دینا یہ سب بذل مال ہے، اور اب آ رہا ہے بذل مال اور بذل نفس دونوں، اس لیے کہ جہاد اور قتال کی باتیں شروع ہو رہی ہے اور اس میں جان بھی لگانی پڑتی ہے اور مال بھی لگانا پڑتا ہے، اور یہ جب دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں تو عبادت کیسی ہوتی ہے، اکمل انفع اقوا عبادت بن جاتی ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا، یہ حضور کے زمانے کا قصہ تھوڑا ہی ہے، بہت پہلے کا ہے، پھر بھی تر کہا گیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا نہیں، گویا یہ یقین کے معنی میں ہے، رویت بصری کے معنی میں مراد نہیں ہے، کہ جو واقعی آپ سے بہت پہلے ہو چکا لیکن وحی میں نازل ہوا، اسی لیے آپ کو یقین کرنے کا کہ یہ قصہ ہوا تھا۔ اب یہ استفہام ہے، اور کیا مطلب استفہام کا؟ نمبر ایک تعجب کے واسطے، تعجب کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم کو یہ بات سن کر کے تعجب ہوگا کہ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے. ہاں ہوتا ہے ایسا بھی. بعضوں نے تعجب کا مطلب کیا لیا ہے؟ قابل سماع واقعہ ہے کہ سنو, سننے کے قابل یہ قصہ ہے. بعض کہتے ہیں قابل غور واقعہ کہ اس میں غور کرو ایسا قصہ ہے. یعنی مخاطب پہلے سے اس قصے سے واقف نہیں تھا, اسی لیے یہ قصہ سن کر کے وہ تعجب میں بڑھ جائے گا. دوسرا مطلب ہے استفہام کا تشویق, کہ شوق دلانا آگے آنے والے واقعے کے بارے میں. ایک عجیب آئٹم کل میں نے کھائی, بولو تم کو کیا کرو. دیکھو کیسے شوق سے سن رہے ہیں. یہ ہے تشویق کا معنی. تو بعد میں آنے والی بات کو لوگ کیسے دھیان سے سنتے ہیں, شوق دلانا مقصود ہے. گویا کہ تشویق بھی استفہام کے ایک اقسام میں سے ہے. نمبر تین, بعض کہتے ہیں کہ استفہام برائے تقریر, اور یہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ مخاطب پہلے سے وہ واقعہ جانتا ہوتا ہے, تمہیں معلوم ہے, لیکن پھر بھی سنو تاکہ بات ذہن میں پکی ہو جائے. یہ استفہام برائے تقریر کہلاتا ہے. اے لم ینتہی علم کا, آپ کا علم اتنے تک ابھی پہنچا نہیں. یہ جو قصہ آ رہا ہے وہاں تک ابھی آپ کا علم پہنچا نہیں, اس لیے یہ قصہ سنو. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف. حضرت حزقیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ چل رہا ہے. ان کا دوسرا نام بعض مفسرین ذوالکفل بتلاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں نبوت ملی یوشع ابن نون کو. یوشع ابن نون کے بعد نبوت ملی کالب ابن یوکنا کو. کالب ابن یوکنا کے بعد نبوت ملی حضرت اسکیل کو. اس سے آپ زمانے کی تعین کر سکتے ہو. ایک بستی میں کچھ لوگ رہتے تھے. کتنا مجمع تھا وہ بستی کی آبادی میں؟ ایک کال میں 4,000, دوسرے کال میں 8,000, تیسرے کال میں 10,000, چوتھے کال میں 30,000, پانچویں کال میں 40,000, چھٹے کال میں 70,000 انسانوں کی وہ گاؤں میں آبادی تھی. اور تعاون پھیل گیا, بیماری, لوگ مرنے لگے. تو انہوں نے سوچا کہ یہ جگہ منو سے یہ گاؤں چھوڑ کے نکل جاؤ تاکہ یہ بیماری سے ہم بچ جائے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, جہاں تعاون ہو وہاں جانے کا نہیں, اور تعاون والے شہر سے نکل کے بھاگنے کا نہیں. منع کیا. اب یہ سب جان بچانے کے لیے نکل کے بھاگے آبادی سے. حذر الموت کا مطلب یہی, موت سے ڈر کے جان بچانے بھاگے. حالانکہ موت و حیات تو اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہے. کسی جگہ رہنے سے آدمی مر نہیں جاتا, اور مصیبت کی جگہ سے نکلنے سے بچ نہیں جاتا. موت و حیات کے لیے مکان کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کے یہاں مقدر میں ہوتا ہے تو محفوظ ترین جگہ میں موت, اور اللہ کے یہاں مقدر میں ہوتا ہے تو خطرات ترین جگہ میں آدمی سلامت. حضرت خالد پوری زندگی کتنی جنگ لڑی آپ نے, دور رسالت میں, دور خلافت میں, جہاں بھی خطرات لگتے تھے وہیں کود جاتے تھے. یقین ہوتا تھا کہ یہاں تو دشمن کا جمگھٹ ہے, اور بڑے بڑے دشمنوں کے شجاعوں کی جماعت یہاں ہے, وہیں گھستے تھے. اور جا کے تھوڑے مر تھوڑا جانے کا, پیش تھوڑی کرنے کا اپنی ذات کو. فیقتلون پہلے ہے, ویقتلون بعد میں ہے. تو وہاں جاتے لیکن قدرت کی بات سارے دشمن کو صاف کر دیتے اور زندہ آ جاتے. وفات ہوئی بستر پر, افسوس کرتے تھے کہ پورے بدن پر ایک جگہ بھی ایسی باقی نہیں جہاں تیر تلوار اور جو ہے نیزے کے زخم نہ ہو، پورے بدن پر نشان نشان دے، یعنی زخم اچھا ہونے کے بعد بھی نشان رہ جاتے ہیں، تو اچھے تھے تندرست، پورے بدن پر نشان نشان، اس حال میں بستر پر انتقال ہوا، بہت افسوس تھا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ کا. شرائع حدیث لکھتے ہیں کہ ان کا افسوس اپنی جگہ کے اوپر، ایک آدمی کو یہی افسوس ہونا چاہیے کہ کاش کہ میں شہید ہوتا، شہید نہیں ہو رہا ہوں، افسوس کی چیز ہے. لیکن یہ افسوس ان کا جو ہے ایک اعتبار سے بھیجا تھا، چونکہ وہ سیف اللہ تھے اور اللہ کی تلوار کو کون توڑ سکتا تھا، اسی لیے ان کی شہادت تو ہونے والی نہیں تھی، یہ تقدیری فیصلہ تھا. اسی لیے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے مارکوں کے باوجود بستر پر انتقال ہو رہا ہے. تو یہ چیز اللہ اس قوم کو سمجھانا چاہتے تھے. سب نکل کے بھاگے آبادی چھوڑ کر کے، حضر الموت یہ مفعول لہو ہے، اور یہ بنو اسرائیل کی قوم دی، ان کے شہر میں تعاون پڑا، پھک گئے. پر فقال لہم اللہ موتو، ایک میدان میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتے میدان کے دو کنارے پر کھڑے ہوئے اور ایسی بھیانک آواز نکالی کہ سب مر گئے میدان میں آ کر گئے، تعاون کی جگہ سے بھاگے، میدان میں آ کے بھیانک آواز سے مر گئے، سب کی موت ہو گئی. اب اطراف و جوار کے لوگ آئے کہ او ہو یہ تو 70,000 آدمی مرے، اتنے کی قبر میں کفن میں دفن میں جنازہ نہیں، یہ کب کریں گے، بہت مشکل. تو جہاں میدان میں ان کی لاشیں تھی اس کے چاروں طرف باڑ بنا دی، باڑ پتھر کی بھی بنتی ہے، جن علاقوں میں پتھر بہت ہوتے ہیں وہاں پتھر کی باڑ بنتی ہے، تو پتھر کی باڑ بنا دی کہ بھائی یہی ان کی لاشیں نہیں، یہی ان کی قبر. اب زمانہ گزرتا گیا، بدن گلنے لگے، سڑنے لگے، گوشت ختم ہو گیا، زمانہ گزرتے گزرتے ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، چورا ہو کے الگ الگ ہو گئی. حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا، وہ دیکھنے گئے، او ہو اتنی بڑی تعداد میں لوگ مر گئے یہاں پر، میں اکیلا زندہ رہ گیا. رونے لگے کہ میری قوم بنی اسرائیل کی اتنی بڑی تعداد مری، میں زندہ رہ گیا. رونے لگے تو وہی آئی ان کے اوپر، اچھا آپ کیا چاہتے ہو؟ تو کہا اللہ ان کو زندہ کر دو. تو کہا بہت اچھا، ہم آپ کو یہ بھی معجزہ دکھا دیں. تو اللہ کے حکم سے حضرت اسکیل علیہ السلام نے اس حزیرہ باڑے کے ایک کنارے پر کھڑے ہو کے آواز لگائی، ایتھا العظام البالیہ، اے بوسیدہ اور پرانی ہڈیاں، ان اللہ یامرکن ان تجتمعی، اللہ کا حکم ہے کہ سب جمع ہو جاؤ. تو سب ہڈیاں آپس میں جڑنے لگی اور سارے انسانوں کے ہاڑ پنجر بن گئے، ڈھانچے ہڈیوں کے سب کے تیار ہو گئے، جتنے بھی انسان مرے تھے سب کے. پھر دوسرا حکم اللہ کی منشے سے دیا، ان اللہ یامرکم ان تقتسی لحمن وعصبن، کہ اب تمہارے اس ڈانچوں کے اوپر گوشت اور پٹھے اور خون اور چمڑے سب آ جاؤ. تو فٹافٹ گوشت آنا شروع ہوا، چمڑے چلنے شروع ہوئے، خون آنا شروع ہوا اور مکمل جسم بن گئے، مردار جسم. پھر اللہ کے حکم سے تیسری آواز لگائی، اے روحو تم ان بدنوں میں لوٹ جاؤ. تو سب روحے آئی اور سب زندہ ہو کے کھڑے ہو گئے، سبحانک وبحمدک، پڑھتے پڑھتے سب زندہ ہو کے کھڑے ہو گئے. اسی کو فرمایا فقال لهم الله موتوا، اللہ نے ان کو فرمایا مر جاؤ فرشتوں کے واسطے سے یا ڈائریکٹ، ثم احیاهم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کی 8 دن کے بعد یا اس سے زیادہ دنوں کے بعد، حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا کی برکت سے. حزقیل کا اعراب بیان کیا ہے، فعاشوا دہرا، لمبے زمانے تک وہ زندہ رہے. देखो एक बात याद रखो, दुनिया में एक गलत बात मशहूर है कि कोई भी आदमी मरने के बाद किसी हाल में दुनिया में दोबारा आ नहीं सकता, जिंदा नहीं हो सकता। ये गलत बात मशहूर है। देखो ना एक किस्सा, 70,000 मर गए ने फिर जिंदा हुए, मनसूस चीज है। आम मतन ऐसा होता है कि भाई मरने के बाद आदमी दोबारा नहीं आता, लेकिन खास खास मौके पर आम आदत के खिलाफ इस दुनिया में ऐसे वाकियात हुए हैं और वो कुरान से साबित है। पहला वाकिया ये ले लो कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होकर दुनिया में आए, और अल्लामा सुयूती तो यूं फरमाते हैं, फाशु दहरन, वो लंबा जमाना जिंदा रहे, बाद में तवील अरसा जिंदा रहे। अलैहिम असरुल मौत, उन पर मौत के असरात थे जिंदा होने के बाद भी, यानी जर्द जर्द रंग के, पीले पीले रंग के मिटियाले असरात उन पर थे। और वो कोई भी कपड़ा पहनते थे तो वो कफन की तरह हो जाता था, कफन की तरह पीलापन आ जाता था उनकी जात में भी, उनके कपड़ों के अंदर भी। वस्तमर्रत फी अस्बातिहिम, और ये जर्दी और पीला रंग बनू इसराइल की नस्लों में भी बाकी रहा। आज भी बनू इसराइल यहूद के अंदर बहुत से लोग ऐसे जर्द रंग वाले कहते हैं कि वो उन्हीं की नस्ल के अंदर है। इन्नल्लाह लदू फ़ज़लिन अलन्नास वलाकिन अक्तरन्नास ला यशकुरून। अल्लाह ताला लोगों पर बहुत फजल करते, ये कितना बड़ा फजल हुआ कि इन लोगों को जिंदा कर दिया, लेकिन अक्सर लोग यानी काफिर लोग जानते नहीं हैं। और लेकिन काफिर लोग यानी अक्सर लोग यानी काफिर लोग शुक्र नहीं करते, और अक्सर की तादाद कितनी वो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और इसके जरिए कसद किया गया है मुसलमानों को उभारने का, हलल किताली के जंग करो भाई जंग, मौत और हयात तकदीर इलाही से आते हैं, न के कत्लो किताल से। अल्लाह के रास्ते में जाओ, जान लगाओ माल के साथ। इसीलिए वो किताल वाले अहकाम पर इसका अत्फ किया गया जी।
इस्तेफाम ताज्जुब के लिए, यानी माँ बाज वाले चीज की तरफ शौक दिलाने के लिए, सुनने की तरफ शौक दिलाने के लिए, क्या आपके आइनों में नहीं है, क्या आपने नहीं देखा उन लोगों को जो अपने मुल्क से निकल गए, हालांकि वो हजारों की तादाद में थे, या 4,000 या 8,000 या 10,000 या 30,000 या 40,000 या 70,000 थे मौत से बचने के लिए, और वो एक कौम थी जो बनी इसराइल की थी, उनके शहरों में ताउन वाके हो गया था, बस वो भागे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कहा कि मर जाओ, वो तमाम के तमाम मर गए। उनको
एक आदमी कश्ती में जा रहा था, छोटी कश्ती में मछेरे का लड़का, तो कोई मेरे तुम्हारे जैसा बाइला होगा वो कहते अरे इतनी छोटी कश्ती लेके इतने बड़े समंदर में डूब के मर गया। तो फिर वो पूछता है मजीद डराने की, तुम्हारे अब्बा का वो दरिया में डूब के मरे थे, दादा वो भी दरिया में डूब के मरे थे, तो फिर भी तू जाता है दरिया में मछली पकड़ने? हाँ ये तो ये अपना धंधा ही तो जाने गए, क्या जरा तो सुधर। तो उसने पलट के इसको सवाल किया कि तेरे अब्बा कहाँ मरे थे? हॉस्पिटल में मरे। तो क्या तू हॉस्पिटल में कहाँ? पलंग पर, बिस्तर पर। तो क्या तू रात को कहाँ सोता है? पलंग पर। क्या बाप मरा पलंग पे? फिर भी तू बिस्तर पे सोता है। क्या दादा कहाँ मरा? क्या पलंग पे। क्या फिर भी तू पलंग पे सोता है जी? तो क्या मौत और हयात तो तकदीरी चीज है, जगह का कोई उसमें जो है असर नहीं है और हालात का भी असर नहीं जी।
आठ दिन या उससे जाहिर के बाद उनके नबी की दुआ की वजह से
कुरान ने तो कहा वलव कुंतुम फी बुरुजी मुशय्यदा जी। मौत तो वहां भी आएगी और बचना होगा तो मैदान कारजार में भी अल्लाह बचाएंगे जी।
اور آپ کے کچرے کے ساتھ اور ذاتِ سکون اور سکون کے ساتھ، بس وہ ایک مدت وہ ایک مدت تک زندہ رہے اور ان پر موت کا اثر نمایاں رہا، اور وہ جو بھی کپڑے پہنتے وہ کفن کی طرح ہو جاتے تھے، اور یہ بیماری ان کی نسلوں میں مدتوں رہی.
بیماری نہیں، علامت.
یہ علامت ان کی نسلوں میں مدتوں رہی. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ
واستمرت جاری رہی،
جاری رہی. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر فرد کا معاملہ کرتے ہیں اور اسی میں سے ان کو زندہ کیا، لیکن اکثر لوگ اور وہ کافر ہے شکر بجا نہیں لاتے.
وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم. اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے نام پر اللہ کے راستے میں قتال کرو، اور جان لو کہ اللہ تمہاری باتوں کو سنتے ہیں، تمہارے حالات کو جانتے، لہذا تم کو بدلہ دیں گے. جی،
اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتال کرو، اور جان لو کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری باتوں کو سنتے ہیں اور تمہارے احوال کو جانتے ہیں.
من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. قتال ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے، پیسے چاہیے، اسی لیے پیسے خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی. جہاد قتال کے لیے جان مال دونوں لگنا پڑتا ہے. کون ہے جو اللہ کو قرض دے وے؟ قرض تو انسانوں کو دیا جاتا ہے، پھر اللہ کو قرض دینے کا کیا مطلب؟ نمبر دو، قرض کی تو حاجت مندوں کو ضرورت پڑتی ہے، اور اللہ تھوڑی حاجت مند ہے. اسی لیے یہاں قرض کا مطلب کیا لینے کا؟ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، یہ ہے قرض کا مطلب. اور یہ بندوں کی بہت بڑی سعادت ہے کہ اپنے فائدے کے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے اور اس کو اللہ قرض سے تعبیر کرے. اور بہترین قرض، بہترین قرض کا کیا معنی؟ دل کی خوشی سے اللہ کے نام پر خرچ کرے، زبردستی نہیں، ریا کے طور پر نہیں، اخلاص سے. اچھی چیز، گھٹیا نہیں، یہ سب قرض حسن میں آتا ہے. جس کی ضرورت زیادہ ہو ایسی فالتو نہیں، یہ سب قرض حسن میں آتا ہے. فیضاعفہ تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو بڑھا کے دیں گے. فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ اس کے قرضے کو کئی گنا بڑھا کر کے اس کو اجر اور ثواب دیں گے. قانونی طور پر کم سے کم 10، من جا بالحسنتی فلو اشر امثالیہ، اور قانونی طور پر زیادہ 700، امبتت سبع سنابل فی کل سنبلت میتو حبا، اور اخلاص اور تقاضے پر خرچ کرنے کی وجہ سے کتنا وہ معلوم نہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء کما سیاتی، جیسے آگے آیت میں آ رہا ہے، واللہ یقبض ویبسط، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کی روزی کو روک لیتے ہیں اور جس کی روزی کو چاہتے ہیں کشادہ کر دیتے ہیں. ابتلان امتحان، عجیب بات، روزی کی تنگی میں آزمائش ہے کہ آدمی بلا مصیبت میں پڑتا ہے، اسی لیے کہا ابتلان. روزی کی وسعت امتحان ہے کہ اللہ کو کہیں بھول نہ جاوے. اور یاد رکھنا کہ تنگی کی امتحان کے بجائے فراخی کا امتحان بڑا خطرناک ہوتا ہے. دولت ملنے کے اوپر آدمی خدا کی ناشکری کرنے پر اتر آتا ہے، وہ امتحان بڑا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی اللہ کی طرف تم لوگ لوٹائے جاؤ گے، یعنی آخرت میں دوبارہ زندہ کر کے. فَيُجَازِيكُمْ بِعَمَالِكُمْ، اللہ آخرت میں تمہارے اعمال کا بدلہ ضرور دیں گے. دیکھو، ابتلا سے صبر جڑا ہوا ہے کہ فقیری، مال کی تنگی دے کر اللہ ابتلا میں مبتلا کریں گے اور تمہارے صبر کو دیکھیں گے. اور امتحان کا تعلق شکر سے ہے کہ مالداری دے کر اللہ امتحان دیں گے، لیں گے کہ تم شکر کرتے ہو کہ ناشکر بن جاتے ہو. جی،
اور کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرضہ دے رہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرے؟ یعنی قرض حسن اس طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو
عوام میں قرض حسن کی تعریف بہت غلط مشہور ہے. कर्ज लेने आवे और देने का इरादा नहीं हो उसको कर्जे हसन कहते हैं, इसलिए कि उसमें बेचारा देने वाले बाद में हंसता रहे, हसन है हंसने का, ऐसा बाज लोग कहते हैं। कर्ज दे के हंसने का, इसलिए कि कर्ज दे के गम में पड़े तो दो नुकसान हुए रहे, पैसे भी गए और गम की वजह से तबीयत भी खराब हो गए। इसकी बजाय हंसो ताकि तबीयत तो अच्छी रहे, पैसे गए एक ही नुकसान हो गए। जी
तौर पर के अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खुश दिली से खर्च करे,
ये लतीफे होते हैं इस तरह के अवाम में। जी
और वो उसको उनको बड़ा चढ़ा कर देंगे।
बाज लोग मस्जिद मदरसों के लिए पैसे लेने आते हैं, उसको भी कर्जे हसन कहते हैं कि भाई अभी तामीर रुकी हुई है, 10 लाख रुपए कर्जे हसना दे, तो जब चंदा आएगा तो वापिस देंगे, उसको भी कर्जे हसना कहते हैं। जी
और एक इराद में तशदीद के साथ आया है और ये 10 से लेकर 70 गुना तक,
अरे 700 गुना
तक, जैसा कि अनकरीब आयत में आएगा। और अल्लाह तबारक व तआला जिसके लिए चाहता है तंग कर रोक लेता है आजमाइश के लिए, और जिसके लिए चाहता है कुशादा कर देता है इम्तिहान के लिए, और उसी की तरफ लौटना है यानी आखिरत
लौटाए जाओगे। أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى, رب تو اس طریقے سے ہوگا کہ فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنانا, اس میں اللہ کی قدرت دیکھو, اور اس میں بھی جو ہے جہاد فی سبیل اللہ کا عجیب و غریب منظر ہے۔ یہ واقعہ کب ہوا؟ حضرت شمویل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک زمانے میں ہوا۔ یہ انبیاء بنو اسرائیل میں سے ہیں, اور حضرت یوشع کے بعد یہ نبی بنائے گئے ایک قول کے مطابق۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت حزقیل, حضرت الیاس, حضرت یسع علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد حضرت شمویل علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے, اس زمانے کا یہ قصہ ہے۔ وہ ہوا ایسا تھا کہ قوم امالکہ تھی نے, وہ بہت بدماش قوم, سب آتنکوادی تھے قوم امالکہ میں, تو ان لوگوں نے قدس کے اوپر حملہ کیا, بیت المقدس کے اوپر, اور بنو اسرائیل پر مظالم ڈھائے, تورات کے نسخے جلائے, بنو اسرائیل کو مارا, قتل کیا, شہزادوں کو قید کر کے لے گئے اور آگ لگائی مسجد میں, خنزیر کاٹ کے ڈالے, شراب بہائی۔ گویا قدس مقدس کی جتنی بے حرمتی کر سکتے تھے وہ کی, اور بنی اسرائیل پر بھی بڑے مظالم ڈھائے اس قوم امالکہ کے لوگوں نے, اور جالوت ان کا بادشاہ تھا, اس کے بارے میں عجیب عجیب قصے ہیں۔ کلہم من الاسرائیلیہ, تو یہ جالوت کی قوم امالکہ مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم کے کنارے کے اوپر آباد تھی, بہت طاقتور قوم, اور انہوں نے حملہ کر کے بنو اسرائیل کے 400 شہزادوں کو گرفتار کر لیا۔ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنو اسرائیل اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوئے, تورات مقدس کی تعلیمات سے بیزار ہوئے, تو اللہ نے بطور عذاب کے اس جبار قوم کو ان پر مسلط کیا تھا۔ یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا کہ جب کبھی بھی وحی کے احکام کو قوموں نے چھوڑا تو اللہ جبابرہ کو ان پر مسلط فرماتے ہیں۔ تو اس طرح تورات کے احکام کی پامالی کی وجہ سے قوم جبارین کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مسلط فرمایا۔ اب بنی اسرائیل تنگ آ گئے کہ مظالم کی انتہا ہو گئی, تو حضرت شمویل علیہ السلام کو درخواست کرنے آئے۔ الم تر الى الملأ من بني اسرائيل, ملأ جا جماعت کو بھی کہتے ہیں، سرداروں کو بھی کہتے ہیں، شریف ترین لوگوں کو بھی کہتے ہیں. ملا ایم لو کے معنی آتے بھرنے کے، اس لیے کہ سرداروں کو دیکھ کر عوام کی آنکھیں بھر جاتی ہیں، یہ ہمارے بڑے آئے، دل ہیبت اور رعب سے بھر جاتے ہیں ان سرداروں کی وجہ سے، ان کی جلالت شان کی وجہ سے، اسی لیے ان کو ملا کہتے ہیں. اور اتنے جاڑے موٹے ہوتے کہ کرسیاں بھی بھر دیتے ہیں سردار لوگ، علم اور جیب بھی بھرتے رہتے ہیں اور کباٹ بھی پیسے کھا کھا کے بھرتے رہتے ہیں. علم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کا قصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد. بعد سے بعدیت بعیدہ مراد ہے، قریبہ نہیں. الی قصتہم و خبرہم، ان کا قصہ اور خبر تم کو نہیں پہنچا. اس قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، یہ درخواست کرنے آئے شمویل علیہ السلام کو کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ امیر صاحب طے کرو کہ ان کی امارت میں ہم اللہ کے راستے کے اندر قتال کریں گے. سید الجیش چاہیے ہم کو. تنتظیم بہ کلمتنا، ہمارا کلمہ منظم ہو جاوے اور ہم متحد ہو کر قوم جبارین سے جہاد کریں. معلوم ہوا کہ جہاد اور قتال کے لیے امیر کا ہونا ضروری، بغیر امیر کے نہیں کرنے کا. ونرجی الی، اور ہم انہی کی امارت میں رجوع کریں. قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، نبی نے سابقہ تجربات کی بنیاد پر جواب دیا کہ ممکن ہے، عسیتم عسیتم دونوں قرات، اگر تمہارے اوپر قتال فرض ہو جائے گا تو تم لڑنے نہیں نکلو گے. تمہارے سابقہ تجربات ایسے ہی ہے، تم تو وہ لوگ ہو کہ تم نے تو موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا تھا اذھب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، موسیٰ تو نے تیرا خدا لڑنے جا، ہم تو بی بی سی پر یہاں بیٹھ کے نیوز سنتے رہیں گے. تم تو وہ لوگ ہو. تو میں تو بہت چھوٹا نبی ہوں شمویل، تم نے تو موسیٰ علیہ السلام کو منع کر دیا تھا قتال کی فرضیت پر، لہذا تمہارے بارے میں مجھے بھروسہ نہیں ہے، تم لڑنے نہیں آؤ گے. بہت سے لوگ ایسے فتوا لکھو نہیں وہ کرنے والے فتوا تھوڑا ہی پوچھتے ہیں. اس قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کہ تمہارے اوپر قتال فرض ہو جائے گا تو تم لڑنے نہیں جاؤ گے، ایسا کی خبر ہے. اور استفہام ان کی طرف سے جو توقع تھی اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ تم لڑنے نہیں نکلو گے. تو کہنے لگے نبی کو اطمینان دلاتے ہوئے، قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمارے پاس کیا عذر ہے کہ ہم قتال کرنے نہیں جائیں گے. حالات بہت بھاری سنگین ہیں، حالات قتال کے ہیں، اب بھی نہیں جاوے، ایسا ہمارے پاس کوئی عذر ہے ہی نہیں. کیا کیا حالات ہیں؟ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، ہم کو ہمارے وطن سے ظالموں نے نکال دیا، ہمارے بیٹوں سے نکال دیا، یعنی بیٹوں کو بھی گرفتار کر کے لے گئے. ایسے مظالم کے بعد تو ہم قتال نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. بِسَبْيِهِمْ، ہمارے بچوں کو قید کر کے لے گئے. وَقَتْلِهِمْ، بہت سو کو مار ڈالا. اور یہ کیا تھا بنو اسرائیل کے ساتھ جالوت کی قوم نے. آیت کا مطلب کیا؟ لا مانع لنا منہ مع وجود مقتضی، قتال کے مقتضیات موجود ہے، اسی لیے ہم قتال سے رکے رہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے یہاں سے حکم آ گیا، امیر صاحب بھی طے ہو گئے. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم، جب جہاد فرض ہوا تو حسب معمول تولوا، اکثر بنو اسرائیل نے جہاد قتال سے منہ پھرا لیا اور بزدل بن گئے. الا قليلا منهم، بہت تھوڑے قتال کے لیے نکلے. آگے آ رہی تعداد، بہت تھوڑے یعنی کتنے، اور یہ تھوڑے وہ تھے جو نہر پار کرنے والے، حضرت طالوت کے ساتھ، جیسے کہ آگے قصے میں آ رہا ہے 313، بس باقی 70-80 ہزار نکلے تھے، چلو لڑیں گے، چلو جالوت کی قوم سے قتال کریں گے، چلو نہر پہ جا کے سب پھسکا گئے، خالی 313 باقی رہے اور وہ آگے بڑھے تھے حضرت طالوت کے ساتھ. عجیب ہے بھائی 313 کا عدد. حضرت طالوت کے ساتھ مخلص ثابت قدم رہنے والے مومنین جنہوں نے نہر پار کی وہ بھی 313، بدری صحابہ بھی 313، اور صحیح حدیث میں ہے حضرت مہدی کا ظہور ہوگا تو کعبہ کے دروازے کے سامنے جو سب سے اول بیعت ہوگی اس میں بھی 313 بیعت کرنے والے ہوں گے. اللہم اجعلنا منہ. اخلاص سے کہو ورنہ لگتا ہے ایسا ہی ہے. تولو واللہ علیم بالظالمین. اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب اچھی طریقے سے جاننے. یہ غیر مسلم لوگ یہ 13 اور 313 کا عدد منحوس مانتے ہیں. گاڑی کا نمبر ایسا ہوئے تو بھی ڈالتے ہیں تو اپنے 25-30 ہزار کم کروا کے لے لیتے ہیں. اپنی یہاں کوئی عدد منحوس نہیں، سب عدد برکت والا، 13 بھی نہیں 313 بھی، ڈبل 13 ہوئے تو بھی کچھ بھی نہیں. واللہ علیم بالظالمین. اللہ ظالموں کو جانتے، لہذا ان کو سزا دیں گے. جی
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی جماعت کو آپ نے نہیں دیکھا، یعنی ان کے قصے ان کی خبر.
ہمارے استاد مولانا پٹنی صاحب نے بتایا کہ ہم لوگ دارالعلوم میں دورے میں تھے تو ہماری جماعت میں 314 تھے، تو ہم نے ساتھیوں کو کہ چندہ کر کے پیسہ جمع کرے اور ایک ساتھی کو دوسرے مدرسے میں عطیہ دے کے بھیج دے تاکہ بدری صحابہ کی تعداد کری جائے 313. جی
جبکہ انہوں نے اپنے نبی حضرت شمیل علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجیے تاکہ ہم ان کی معیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتال کریں اور ہماری بات اس کے ذریعے منظم ہو جائے اور ہم ان کی طرف رجوع کریں، تو ان کے نبی نے ان سے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر تم پر قتال کا حکم فرض کر دیا جائے اور تم نہ لڑو آشائی تم فتح اور کثرہ کے ساتھ ہے، اور یہ اللہ تقادر آسا کی خبر ہے، اور استفام توقع کو ثابت کرنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ ہم کو کیا چیز ماننی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتال نہ کریں، حال یہ کہ انہوں نے ہم کو ہمارے ملک سے نکال دیا اور ہمارے بچوں کو جدا کر دیا، ان کو قید کر کے اور قتل کر کے، اور یہ ان کے ساتھ جالوت نے کیا تھا،
جالوت کی قوم نے کیا تھا.
یعنی ہمیں ان کی معیت کے
مقتضیات کے پائے جانے کے باوجود کوئی معنی نہیں ہمارے لیے،
قتال کے مقتضیات کے پائے جانے کے باوجود ان کی معیت میں ہم کو
علامہ خوشی کو. اچھا
جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا تو انہوں نے پیٹ پھیر لی اور بزدل ہو گئے،
مگر اس لیے حضور نے باقاعدہ دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بکا من البخل واعوذ بکا من الجبنی. بخل کی پناہ پہلے مانگی پھر جبن کی مانگی، کیونکہ دونوں کی ضرورت پڑتی ہے قتال کے لیے. جی سخاوت کی بھی اور بہادری کی بھی. جی
اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت طالوت علیہ السلام کے ساتھ نہر پار
رضی اللہ عنہ،
حضرت طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہر پار کی تھی، جیسا کہ انقریب آئے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ
وقال لہم نبیہم ان اللہ قد بعت لکم طالوت ملکا. حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا، سفیان کانگوئی ان کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا، کیونکہ ان کی درخواست تھی کہ بھئی قتال کے لیے کوئی امیر صاحب طے ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امیر صاحب طے ہو گئے. ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، یقیناً اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے. تو فوراً پیٹ میں دکھاوا چالو ہو گیا عوام کو، کیا کہنے لگے؟ قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه، کہنے لگے کہ تالوت کیسے ہمارے اوپر بادشاہ اور حاکم بنیں گے، ہم تالوت سے زیادہ حکومت کے زیادہ حقدار ہیں، بس یہی منصب میں اپنے آپ کو لائق سمجھنا، دوسروں کو نالائق سمجھنا، یہ جھگڑے فتنے شیطان قدیم دور سے کرواتا ہوا چلا آ رہا ہے، تالوت لائق تھوڑا، یہ لائق تو ہم لوگ ہیں، حالانکہ اللہ کے یہاں سے مقرر ہوئے، نبی بیچ میں واسطہ ہے، پھر بھی ماننے تیار نہیں ان کو، وجہ کیا تھی؟ مفسرین نے اس کی وجہ لکھی، بنو اسرائیل تمام کے تمام حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحب زادے لاوی ابن یعقوب میں نبوت چلی آ رہی تھی، اور یہودہ ابن یعقوب کی اولاد میں بادشاہ چلی آ رہی تھی، اور حضرت تالوت جو ہے یہودہ ابن یعقوب کی اولاد میں بھی نہیں اور لاوی ابن یعقوب کی اولاد میں بھی نہیں، بلکہ ان کا تعلق تھا بنیامین ابن یعقوب کی اولاد سے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ نبوت جس خاندان میں چلی آ رہی اس میں سے بھی نہیں، بادشاہ جس میں چلی آ رہی اس میں بھی نہیں، لہذا یہ بادشاہ بننے کے قابل نہیں، بلکہ یہ پیشے کے اعتبار سے بیچارے بہت خسیس سمجھے جاتے تھے، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ سِبْتِ الْمَمْلَكَةِ، حکومت کے خاندان میں سے نہیں تھے حضرت تالوت، ولن نبوہ نبوت کے خاندان میں سے نہیں تھے، وَكَانَ دَبَّاغًا، وہ تو دباغ تھے، یا ایک ہی جانور چراتے تھے یا پانی لانے کا کام کرتے تھے۔ بعض حضرات نے اور بھی قصے سب نقل کیے ہیں کہ نبوت جس خاندان میں تھی اس میں کوئی زندہ نہیں بچا تھا، سب مر گئے تھے، ایک حاملہ عورت بچی تھی، اس کو ایک بچہ پیدا ہوا تو اسی کا نام شمویل رکھ دیا، اسی شمویل نے تورات کا علم حاصل کیا، پھر اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، اور حضرت شمویل علیہ السلام کی جب 40 سال کی عمر ہو گئی تب لوگوں نے ان سے یہ درخواست کی جو قرآن میں مذکور ہے، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اور تالوت کو تو مالی وسعت بھی نہیں دی گئی، غریب آدمی، اس لیے کہ مالی وسعت ہوئے تو يَسْتَعِينُ بِهَا عَلَىٰ اِقَامَةِ الْمُلْكِ، حکومت قائم کرنے پر مدد ہوئے، پیسے ہوئے تو حکومت چلاوے برابر، تو حضرت شمویل علیہ السلام نے سمجھایا، بھائی ایسے اعتراضات مت کرو، قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، نبی شمویل علیہ السلام ان کو کہنے لگے یقیناً اللہ تعالیٰ نے حضرت تالوت کو چن لیا ہے، یا استفاء استفائے نبوت کے لیے نہیں ہے، یاد رکھنا استفاء للحکومت مراد ہے، یاد رکھنا، علیکم تمہارے اوپر، یعنی تمہارے خاندان میں حکومت کے لیے اللہ نے حضرت تالوت کو چن لیا ہے، اور ان کو زیادہ کیا ہے علم اور جسم کی وسعت میں، بساطت کے اندر، یعنی علم بھی ان کا بہت مضبوط اور جسم میں بھی بڑے مضبوط، حکومت چلانے کے لیے قوت علمی بھی چاہیے، قوت بدنی بھی چاہیے، یہ دونوں چیز حضرت تالوت کے اندر موجود ہے، اس لیے کہ جسم قوی ہوگا تو دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں گے، اور علم ہوگا تو نظام چلانے کے لیے جو ضروری معلومات ہے وہ ہوگی ان کو، اس وقت دونوں چیز نہیں ہے، اس لیے حکومتیں کا حال آپ کے سامنے ہے، چنانچہ حضرت تالوت تورات کے حافظ تھے اور ان کا انتخاب ہوا، وَزَادَهُ بَسْتَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، بنی اسرائیل میں سب سے بڑے علامہ تھے ان دنوں میں، اور بڑے خوبصورت بھی تھے اور ہینڈسم تھے، وَأَتَمَّهُمْ خَلْقًا کا ترجمہ، تام الخلقت تھے حضرت تالوت، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی حکومت جس کو چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں، کسی کو اعتراض نہیں کرنے کا. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑے وسعت والے، وسعت صفت ہی مراد ہے، یعنی اللہ کا فضل بڑا وسیع ہے. علیم، اللہ جانتے ہیں کہ حکومت کا اہل کون ہے اور اللہ اسی کو حکومت عطا فرماتے ہیں. معلوم ہوا کہ مولانا بھی وہی ہوتے ہیں جو علم اور جسم میں ماشاء اللہ، وہی مولانا جو ہے بڑے مولانا ہوتے ہیں. چلو،
اور ان کو ان کے نبی نے کہا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر
ایک چیز میں بھی کمی ہوئے تو لوگ مانتے نہیں ہیں. جی، دونوں چیز میں کمال ہوئے تو لوگ مانیں گے. جی،
تالوت نے تم تالوت کو تم پر بادشاہ مقرر
کر دیا. بہت ہو گیا، ورنہ اس پر ایک سے قصے سنا تھا میں آپ کو. جی، اس موضوع پر. چلو،
تالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے تو انہوں نے کہا
مفسرین نے یہاں ایک بحث چھیڑی ہے کہ کس طریقے سے تالوت کو جو ہے امیر مقرر کیا گیا، بادشاہ مقرر کیا گیا. تو کہا حضرت شمویل علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا کی تو آپ کو ایک عصا ملا، ایک سینگ ملا جس میں خوشبو بھری ہوئی تھی، اور نبی ہے تو لوگ ان کے گھر پر آتے جاتے ہیں. تو کہا جو آوے ان کو اس عصا سے ناپو، اس عصا کے بقدر جس کی لمبائی ہوئے وہ ہے امیر اور بادشاہ. اور اس کرن کے اندر جو خوشبو بھری ہوئی ہے وہ اس کے سر کے اوپر لگاؤ. چنانچہ تالوت آئے حضرت شمیل علیہ السلام کو ملنے، تو آپ نے لکڑی سے ناپا، لکڑی کے ماپ کے قدر حضرت تالوت کا جسم تھا. کہ بس تم امیر ہو، تم بادشاہ، اور ان کے سر کے اوپر وہ خوشبو آپ نے لگا دی. جی،
اس کی ہم پر بادشاہت کیسے ہوگی حالانکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں، اس لیے کہ وہ نہ شاہی خاندان سے، وہ نہ خاندان نبوت سے، اور وہ دباغ ہے یا چروا ہے، اور ان کو مالی وسعت بھی نہیں ہے جس کے ذریعے سے نظام سلطنت پر مدد کی جائے. تو ان کے نبی نے ان سے کہا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے بادشاہت کے لیے تم پر، اور ان کو زیادہ کیا ہے علم میں اور جسم میں، اور وہ بنی اسرائیل کے